السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
گوادر اور مضافات میں پانی کا بحران، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں دیگر ممالک کی شمولیت کا فیصلہ پاکستان سے مشاورت کے بعد ہوگا، چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انٹرنیشنل نیوز، اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اقوام متحدہ کی حالیہ قرارداد کے اسپانسرز کے خلاف سفارتی کارروائی کر رہے ہیں۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے پاکستان کو تاریکی میں دیکھنے والے آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پینٹاگون کے ایک اعلان میں بتایا گیا ہے کہ دفاعی آلات تیار کرنے والی ایک کمپنی کو امریکی بحریہ اور پاکستان کو انفراریڈ نظام فراہم کرنے کے لیے 28 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں سنیے۔
امریکہ نے پاکستان کے لیے جدید دفاعی آلات کی تیاری کے ایک منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہا ہے، جو AH-1Z کوبرا ہیلی کاپٹروں میں استعمال ہوں گے۔ اس منصوبے کے تحت یہ آلات پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکی بحریہ کو بھی فراہم کیے جائیں گے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق، ٹارگٹ سائٹ سسٹمز کی تیاری کے لیے لاکہیڈ مارٹن نامی امریکی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس وقت اس منصوبے کی مالیت 15 کروڑ ڈالر سے زائد ہے، لیکن امکانی طور پر اس منصوبے کی مجموعی لاگت 28 کروڑ تک جا سکتی ہے، جس کا 12% حکومت پاکستان ادا کرے گی، اور یہ منصوبہ January 2022 تک مکمل ہوگا۔ امریکہ پہلے ہی پاکستان کے لیے 9 AH-1Z ہیلی کاپٹروں کی تیاری اور فراہمی کے منصوبے کی منظوری دے چکا ہے، جو متوقع طور پر 2018 میں مکمل ہو جائے گا۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ یہ نظام AH-1Z کوبرا ہیلی کاپٹر میں استعمال ہوگا، جو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں نہایت مؤثر خیال کیا جاتا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ TSS سسٹم جدید لیزر شعاؤں اور دوسری ٹیکنالوجی کی مدد سے دور تک اپنے ہدف کی شناخت کر کے اسے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ معروف دفاعی تجزیہ کار طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں میں بہتری آئے گی۔
ان کو اس میں سب سے جو بڑی سہولت ہے وہ یہ ہے کہ راستے وقت بھی ان کو بڑا اچھا نظر آتا ہے، اور بڑی دور تک تو جو لوگ چھپ جاتے ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، تحریک طالبان پاکستان ہو یا داعش ہو یا جو بھی ہو، جو اگر خاص طور سے شمالی وزیرستان اور قبائلی علاقوں، تو میرے خیال میں ان کے خلاف یہ استعمال کے لیے بہت ہی مفید رہے گا۔
طلعت مسعود نے کہا کہ ان دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرنا نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ کے بھی مفاد میں ہے۔
یہ میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں امریکنز کے یہ ان کے بھی فائدے میں ہے، چونکہ اگر پاکستان اپنی یہ دہشت گرد تنظیموں کے مقابلہ اچھی طور سے کر سکے گا، اپنی یہ پناہ گاہوں سے ان کو نکال دے گا اور ان کو ٹارگٹ کرے گا اور وہ رات میں بھی چھپ نہ سکیں گے، تو یہ امریکہ کے لیے بھی بہت مفید اور فائدہ مند ہوگا۔
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن 2011 میں ایبٹ آباد میں القاعدہ کے روپوش رہنما اسامہ بن لادن کی امریکی فورسز کے آپریشن میں ہلاکت کے بعد یہ تعلقات تناؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس خطے میں وابستہ مفادات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کا پائیدار بنیادوں پر جاری رہنا دونوں ہی کے مفاد میں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے سے دوسرے ملک بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے پیشکش پر بھارت کے رد عمل کا منتظر ہے۔ یہ بات بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
چین نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی راہداری منصوبہ اس کے ایک خطہ ایک سڑک کے تصور کے تحت منصوبہ ہے، جس میں اتفاق رائے سے دیگر ممالک کی شمولیت پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چن انگ نے معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہی، جس میں ان سے پاکستانی فوج کے ایک اعلی کمانڈر کی طرف سے اس منصوبے میں شمولیت کے لیے بھارت کو پیشکش کی گئی تھی۔ چینی ترجمان کا کہنا تھا کہ انہیں تعجب ہوگا کہ پاکستان کی ان کے بقول جذبہ خیر سگالی کے تحت کی گئی پیشکش کو بھارت قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں حال ہی میں ایران اور سعودی عرب بھی شمولیت کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں، جبکہ رواں ہفتے پاکستانی فوج کی صدرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کو بھی اس منصوبے سے خطے کے دیگر ممالک کی طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بھارت نے اس پیشکش پر تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن نئی دہلی میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر اس منصوبے پر اپنے ملک کے تحفظات کو دہراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ راہداری ان کے بقول متنازع علاقے کشمیر سے گزرتی ہے، بھارت اس خطے پر ملکیت کا دعوے دار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات حالیہ مہینوں سے شدید تناؤ کا شکار چلے آ رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد یہ الزام لگاتا آ رہا ہے کہ بھارت اقتصادی راہداری منصوبے کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن نئی دہلی اسے مسترد کرتے ہوئے اپنے ہاں ہونے والی دہشت گردی کی حمایت کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے، جس کی اسلام آباد تردید کر چکا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اپنے بیان میں اس امید کا اظہار کیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے نہ صرف دونوں ملکوں کے معاشی حالات بہتر ہوں گے بلکہ اس سے خطے میں امن و استحکام سمیت تعاون کو بھی فروغ ملے گا۔ سینئر تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کی طرف سے یہ پیشکش بھارتی مخاصمت کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔
پاکستان نے اگر یہ انیشیٹو لیا بھی ہے تو وہ اس لیے کہ ہندوستان کی ہاسٹیلٹی جو ہے اور مخاصمت جو ہے اچھا اس کو شاید کم کیا جا سکے، اور اگر وہ پارٹنرشپ میں آ جائے تو پھر یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں وہ مسائل جو ہیں درپیش نہیں ہوں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت یہ چین اور پاکستان کا باہمی منصوبہ ہے اور اس میں کسی اور ملک کو شامل کرنے سے متعلق واضح پالیسی سامنے نہیں آئی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور خیبر پختونخوا میں قراقرم ہائی وے پر گشت کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار نے لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی پر ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس پر لوگوں نے احتجاجاً شاہراہ بند کر دی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ اب سے کچھ دیر کے بعد ہم پروگرام میں نشر کریں گے۔ اور افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے دارالحکومت کابل میں ایک سابق طالبان کمانڈر کے گھر پر فائرنگ کی ہے، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ کابل پولیس کے ایک عہدیدار فریدون عبیدی کا کہنا ہے کہ دو مسلح افراد نے ملا عبدالسلام ضعیف کے گھر پر جمعے کی رات فائرنگ کی، لیکن سابق طالبان کمانڈر خود اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ ملا ضعیف نے 1990 کی دہائی میں افغانستان میں طالبان کے دور حکومت میں پاکستان میں سفیر کے طور پر کام کیا، تاہم بعد ازاں انہوں نے موجودہ حکومت کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے۔ یہ حملہ شورش زدہ جنوبی صوبے ہلمند سے تعلق رکھنے والے قانون ساز کے کابل میں واقع گھر پر دو روز قبل ہونے والے حملے کے بعد ہوا، جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے، تاہم اس حملے میں قانون ساز محفوظ رہے۔ اسرائیلی بستیوں کی توسیع کی رفتار پر سبکدوش ہونے والی اوباما انتظامیہ کی پریشانی جمعے کے روز اس وقت بڑھ گئی جب امریکہ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف اقرارداد کو منظور ہونے کی اجازت دینے کا ایک غیر معمولی اقدام اٹھایا۔ 15 رکنی کونسل کے ارکان نے قرارداد کو 0 کے مقابلے میں 14 ووٹوں سے منظور کیا، جبکہ امریکی سفیر سمانتھا پاور نے اس ووٹنگ سے اعتراض کیا۔ اقوام متحدہ کے لیے اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن نے اس قرارداد کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے اس کی معمول کی حمایت کی توقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کا یہ اقدام دہشت گردی، نفرت اور تشدد کی ایک فتح ہے۔ اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو ان ملکوں کے خلاف سفارت اقدام کر رہے ہیں جنہوں نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں، جسے فلسطینی مستقبل کی ایک ریاست کا ایک دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں، یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد میں ساتھ دیا ہے۔ ہفتے کے روز نتنیاہو نے نیوزی لینڈ اور سینیگال کے لیے اسرائیل کے سفیر کو مشاورت کے لیے وطن واپس آنے کا حکم دیا۔ جمعے کے روز کی ووٹنگ کو ان دو ملکوں کے ساتھ ساتھ ونزویلا اور ملائیشیا کی درخواست پر طے کیا گیا تھا۔ مصر نے پہلے اس اقدام کی تجویز پیش کی تھی، لیکن جمعرات کو مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی ایک گفتگو کے بعد اس نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی۔ سفیر نے کہا،
This resolution today will be added to the long and shameful list of anti-Israel UN resolutions. Instead of charting a course forward, you are sending a message to
the... آج کی یہ قرارداد اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی طویل اور شرمناک فہرست میں ایک اضافہ ہوگی۔ آپ فلسطینیوں کا راستہ روکنے کی بجائے انہیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ انہیں دہشت گردی اور اشتعال انگیزی کے راستے پر چلنا جاری رکھنا چاہیے، اور یہ کہ انہیں خود اپنے لوگوں کو یرغمال بنانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور یہ کہ انہیں بین الاقوامی برادری کی جانب سے بے معنی بیانات کے اجرا کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ڈینن کے۔ سفیر پاور نے کہا کہ امریکہ کے اعتراض کی وجہ یہ خدشات تھے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی توسیع اس دو ریاستی حل کے لیے ایک خطرہ ہے، جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل کے ذریعے امن کا حصول ہے۔ ووٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے کہا کہ قرارداد برسوں کے تعطل کے بعد اہمیت رکھتی ہے اور یہ 70 سال کے اس کھلے زخم کے مداوع کی جانب ایک اقدام ہے جس نے خطے میں امن اور استحکام کو روک دیا ہے۔ ان کے الفاظ:
We are satisfied that finally the Security Council adopted a very important, maybe a historic
ہم مطمئن ہیں کہ سلامتی کونسل نے آخر کار ایک بہت اہم قرارداد منظور کی ہے جو آباد کاری پر اور دو ریاستی حل کو برقرار رکھنے اور امید کو زندہ رکھنے پر ایک تاریخی قرارداد ہو سکتی ہے۔ اس قرارداد میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقے میں آباد کاری کی تمام سرگرمیاں فوری طور پر اور مکمل طور پر روک دے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے نائب مشیر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم ایک قرارداد پر نیک نیتی کی بنیاد پر ویٹو نہیں کر سکتے تھے۔ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو ایک ماہ سے بھی کم عرصے بعد صدر اوباما کی جگہ لیں گے، چاہتے تھے کہ امریکہ اس قرارداد کو ویٹو کر دے، اور امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد پر ووٹنگ سے اعتراض کیا، جس میں اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں آباد کاری کی اپنی سرگرمیاں روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے گریز نے کونسل کے دوسرے 14 ارکان کو چیمبر میں قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کرنے کا راستہ کھول دیا تھا۔ اس اقدام پر فوری اور ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ میں اسرائیل مخالف شرمناک قرارداد کو مسترد کرتا ہے اور اس کی شرائط کی تعمیل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اوباما انتظامیہ اسرائیل کو اقوام متحدہ میں اس جتھہ بندی کے خلاف تحفظ دینے میں ناکام ہوئی ہے، بلکہ وہ درپردہ اس سازش میں شامل ہوئی ہے۔ اسرائیل کے لیڈر نے کہا کہ اسرائیل اس شرمناک قرارداد کے نقصان دہ اثرات کی نفی کے لیے منتخب صدر ٹرمپ اور کانگریس میں اپنے تمام دوستوں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد اقوام متحدہ میں تبدیلیاں لانے کا وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ 20 جنوری کے بعد حالات مختلف ہوں گے، جو صدر کی حلفبرداری کی تاریخ ہے۔ اور ہفتے کے روز ٹیونس کی وزارت داخلہ نے کہا کہ ٹیونس میں عہدیداروں نے برلن میں کرسمس مارکیٹ میں مشتبہ حملہ آور آنے سامری کے بھتیجے اور 2 اسلام پرست عسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر شبہ ہے کہ ان کا آمری سے کوئی تعلق تھا۔ جمعے کے روز بلن میں گفتگو کرتے ہوئے چیف فیڈرل پروسیکیوٹر فرینک نے کہا کہ تفتیش کار یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا 24 سالہ تیونسی آنے سامر کو حامیوں کے کسی نیٹ ورک سے مدد تو نہیں ملی تھی، اور اب جبکہ بیشتر ملک ہفتے کے روز کرسمس کی خوشیاں منانے کی تیاری کر رہا ہے، جرمن حکام نے کہا ہے کہ سینکڑوں تفتیش کار تعطیلات کے پورے موسم میں تفتیش پر کام کریں گے۔ مسٹر فرینک نے کہا کہ انگلیوں کے نشانات سے تصدیق ہوئی ہے کہ پیر کے روز کا وہ حملہ آمری نے کیا تھا، جس میں 12 لوگ ہلاک اور 56 دوسرے زخمی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تفتیشی کارروائی ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس وقت یہ پتہ چلانا بہت ضروری ہے کہ آیا حامیوں اور ساتھیوں کا کوئی ایسا نیٹ ورک تھا جس نے اس شخص کو حملہ کرنے کے لیے تیار کرنے اور حملہ کروانے اور فرار ہونے میں مدد کی تھی۔ جرمن چانسلر آنگلا مرکل نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ تفتیش ممکنہ سازشیوں پر مرکوز ہوگی۔ آمری کے بارے میں خیال کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ٹرک اغوا کیا اور اسے برلن میں کرسمس کی ایک مارکیٹ میں تعطیلات منانے والے لوگوں پر ایک حملے کے لیے داخل ہونے کے لیے استعمال کیا، جس کی ذمہ داری داعش گروپ نے قبول کی ہے۔ جمعے کے روز داعش سے منسلک جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں مبینہ طور پر یہ دکھایا گیا تھا کہ آمری یورپ میں مزید حملوں کی اپیل کر رہا تھا۔ خبر رساں ادارے امک نے جو ایک ویڈیو جاری کی، اس کی کسی غیر جانبدار طریقے سے تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے جو مواد جاری کیا تھا وہ مستند رہا ہے۔ اور امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی جوہری فوجی صلاحیتوں کی توسیع پر زور دیا ہے۔ ان کے یہ تبصرے ملک کے دفاع کے پروگرام میں جوہری ہتھیاروں کا عمل دخل کم کرنے کی اشروں پر محیط کوششوں کو پلٹنے کا ایک سگنل ہو سکتے ہیں۔ جمعرات کی سہ پہر مسٹر ٹرمپ نے ٹویٹر پر یہ پوسٹ کیا کہ امریکہ کو اس وقت تک اپنی جوہری صلاحیتوں کو لازمی طور پر بہت زیادہ وسعت دینی چاہیے جب تک دنیا جوہری توانائی کے بارے میں اپنے حواس میں نہیں آ جاتی۔ مسٹر ٹرمپ نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی اور اپنی عبوری ٹیم پر یہ چھوڑ دیا کہ وہ اس بارے میں وضاحت کی کوشش کرے، جسے ملک کی جوہری صلاحیتیں بڑھانے پر منتخب صدر کی جانب سے ایک انتباہی بیان سمجھا جا سکتا ہے۔ ایم ایس این بی سی نے جمعے کی صبح خبر دی کہ مسٹر ٹرمپ نے نیٹورک کو بتایا ہے کہ اسے اسلحے کی ایک دوڑ ہونے دیں، ہم انہیں ہر مرحلے پر پیچھے چھوڑیں گے اور ان سب پر فوقیت حاصل کریں گے۔ اس کے نتیجے میں مسٹر ٹرمپ کے پریس سیکرٹری سیان سپائسر نے کہا کہ اسلحے کی کوئی دوڑ نہیں ہوگی کیونکہ دوسرے ملک اپنے حواس میں آ جائیں گے۔ مسٹر ٹرمپ کی عبوری ٹیم کے ترجمان جیسن ملر نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ جوہری ہتھیاروں کو دہشت گردوں اور خطرناک عالمی لیڈروں سے دور رکھنے کی ضرورت پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب صدر جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرے اور خاص طور پر دہشت گرد تنظیموں اور غیر مستحکم شر پسند حکومتوں کی جانب سے اور جانب اور ان کے درمیان اس کی روک تھام کی اشد ضرورت کا حوالہ دے رہے تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعے کے روز اپنی اختتام سال کی سالانہ نیوز کانفرنس میں منتخب صدر کی انتخابی مہم کی تقاریر کا حوالہ دیتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہیں مسٹر ٹرمپ کی جانب سے امریکی جوہری فورسز کو مستحکم کرنے کے عہد میں کوئی غیر معمولی بات دکھائی نہیں دیتی۔ مسٹر پوٹن نے کہا کہ اب جبکہ امریکہ کے پاس ایک زیادہ بڑی فوج ہے، وہ امریکیوں کو ایک امکانی جارے نہیں سمجھتے، اور یہ کہ روس کی توجہ ان میزائلوں پر مرکوز ہونی چاہیے جو کسی بھی موجود جوہری دفاعی نظام میں سرایت کر سکے، اور جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA نے 2015 میں ایران کے ساتھ ہونے والے بین الاقوامی جوہری معاہدے کی متعدد ایسی دستاویزات اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی ہیں جن کی اس سے قبل اشاعت ممنوع تھی۔ دستاویز جاری کرنے کی اجازت یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ موگرینی نے دی تھی۔ جمعے کو ویب سائٹ پر دستاویزات کے ساتھ ان کا ایک خط بھی جاری کیا گیا، لیکن اس بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ یہ دستاویزات کیوں شائع کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض رواں سال 6 جنوری کی ہیں، جو کہ اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے سے محض 10 دن پہلے کی ہیں۔ موگرینی کے دفتر سے جاری خط میں کہا گیا کہ یہ دستاویزات جوہری معاہدے میں وضع کردہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق نفاذ کی محض وضاحت کرتی ہیں۔ دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ تہران تاحال کم افزودہ یورینیم کی حد یعنی 300 کلو گرام تک نہیں پہنچی۔ کم افزودہ یورینیم جوہری ہتھیار تیار کرنے کے استعمال نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کی مزید افزودگی سے ہتھیاروں کی تیاری کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اور شام کے شہر حلب سے جمعرات کے روز تمام باغیوں کے انخلا کے بعد جمعے کو شام کے سینکڑوں شہریوں نے اپنے گھروں اور املاک کی حالت زار دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کیا۔ یہ لوگ جنگ سے تباہ حال علاقے میں ملبے کے ڈھیر بنی عمارتوں کے بیچوں بیچ اپنی ذاتی اشیاء کو کھنگالتے رہے۔ بعض افراد ایسے تھے جو تقریباً 5 سال کے بعد وہاں آئے تھے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق جمعے کے روز حلب سے باہر باغیوں نے شہر کے اندر کے ایک مضافاتی علاقے پر گولہ باری کی، جسے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور امریکہ میں نسلی امتیاز کی تاریخ بہت پرانی ہے، مگر امریکہ وہ ملک ہے جہاں لوگ بلا امتیاز زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھی گلرخ آپ کے لیے ایک رپورٹ پیش کر رہی ہیں جو حال ہی میں بننے والی ایک فلم دی برتھ آف اے نیشن کے بارے میں ہے۔ نسلی امتیاز کے موضوع پر بنائی گئی اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں نیٹے پارکر۔
You are a child of God. You got purpose. The law put it there and nobody can take it away.
These books are for white folks. They're full of things your kind wouldn't understand. Your special boy, Nathaniel. Study hard here. Seven feet.
Barren. امریکہ میں نسلی امتیاز کی تاریخ بڑی پرانی ہے، تاہم شہری حقوق کے لیے ایک طویل جدوجہد نے روایات کو بدل ڈالا، اور اب امریکہ کو دنیا میں ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں پر ہر رنگ و نسل کے لوگ بلا امتیاز زندگی گزارتے ہیں۔ نسلی امتیاز اور غلامی کی رسم کو اجاگر کرنے کے لیے ادب اور فن نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی فلم سکرین پر اس کا اظہار دیکھنے میں آتا ہے۔ ہم ایک ایسی ہی فلم پر مختصر گفتگو کریں گے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔
Your slaves sure do know how to behave. Well, they God fearing. One of them's a preacher.
People might pay good money to have them calm down a bit, especially by one of their own.
Birth of a Nation نامی فلم سن 1831 میں امریکہ کے جنوب میں رہنے والی غلام کمیونٹی کے بارے میں ہے جنہوں نے ناانصافی اور جبر کے خلاف بغاوت کی۔ زیادہ تر فلمیں جو غلامی کے بارے میں بنائی گئی ہے ان میں امریکہ کے جنوب میں غلاموں کی قربانیوں کی عکاسی کی گئی ہے۔
To watch a strong man broken down is a terrible thing.
Lord spoken to me. Visions of what's to come. A rise of good against evil.
What are we gonna do?
We'll fight. Once it begins, our brothers and sisters are joined and we're numbered in the hundreds, thousands.
تاہم برتھ آف اے نیشن کا موضوع بظاہر بغاوت اور انتقام کا ہے. اس فلم میں نیٹ ٹرنر کی انقلابی تحریک اور بغاوت کی عکاسی کی گئی ہے جس کو سفید فام امریکی نے پڑھایا لکھایا. اس نے غلام کمیونٹی میں ایک مبلغ کے طور پر اپنی پہچان بنائی. وہ اپنی غلام کمیونٹی کو یہ درس دیتا تھا کہ وہ اپنے آقا کی تابع دار رہے اور خاموشی سے ان کا حکم مانے. لیکن تبلیغ کے دوران نیٹ نے بہت سے غلاموں کے ساتھ زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھی. اس کے بعد ان کے خطبات میں جارحانہ انداز نظر آنے لگا. ان کو کئی مرتبہ سزائیں بھی دی گئی, یہاں تک کہ ان کی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی, مگر اس کے باوجود وہ پرعزم رہا.
I pray you sing a new song. But the high praise of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword.
Voice of America, Washington.
For the song to rot.
Program aapki sehat ke saath Mudassira Manzar. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی. دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا. اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے, اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں, اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں,
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality,
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے, اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں. ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں. پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے.
So we can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit. Anything we can do,
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, کارپول کر سکتے ہیں, یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں. ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں. ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا. عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے. برائس کہتے ہیں, ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے. پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے, اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے. سیلاب اسی سے آتے ہیں, اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اللہ وسائی کا بیبی نور جہاں سے ملکہ ترنم تک کا سفر, تفصیلات فکر و فن میں. Yeah. بلے شاہ کی نگری قصور میں آنکھ کھولنے والی اللہ وسائی نے جب 6 برس کی عمر میں موسیقی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا تو ان کی والدہ انہیں استاد بڑے غلام علی کے پاس لے گئیں، جہاں انہوں نے موسیقی کے کلاسیکل اسرار و رموز سیکھے۔ 9 برس کی عمر میں ان کی آواز نے پنجابی موسیقار غلام احمد چشتی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی، جنہوں نے نعتیں، غزلیں اور لوک گیت خاص طور پر اللہ وسائی کے لیے کمپوز کیے۔ کچھ عرصے بعد ان کا خاندان کلکتہ منتقل ہو گیا، جہاں معروف گلوکارہ مختار بیگم نے اللہ وسائی اور ان کی 2 بہنوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ مختلف پروڈیوسرز کو ان کے نام بھی تجویز کیے۔
ہماری سانسوں آج تک وہ ہے نا کی خوشبو
سن 1935 میں کے ڈی مہرا کی فلم پنڈ دی کڑی میں بیبی نور جہاں نے اپنی بہن کے ساتھ اداکاری کا آغاز کیا۔ اس کے بعد فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری بھی کی، اور سن 1937 میں بننے والی فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچپن کا کردار ادا کیا۔ نور جہاں کلکتہ سے لاہور چلی گئیں اور فلم گل بکاؤلی کے لیے یہ گیت ریکارڈ کروایا۔ نور جہاں نے اداکاری کو خیر بات کہنے کے بعد سن 1960 میں سلما فلم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو صرف پلے بیک سنگنگ کے لیے مخصوص کر دیا، اور پاکستان اور بھارت میں مختلف زبانوں میں تقریباً 10,000 گیت گائے۔ سن 1986 میں جب وہ شمالی امریکہ کے دورے پر تھیں تو انہیں سینے میں درد کی شکایت ہوئی، اور انجائنا کی تشخیص کے بعد امریکہ ہی میں ان کی سرجری کی گئی۔ سن 2000 میں کراچی میں انہیں دل کا دورہ پڑا، اور 23 دسمبر سن 2000 کو حرکت قلب کے تھم جانے سے ملکہ ترنم نور جہاں اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئیں، لیکن دنیا آج بھی ان کے گیت گا رہی ہے۔ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جمیل۔ خیبر پختونخوا میں قراقرم ہائی وے پر گشت کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار نے لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی پر ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس پر لوگوں نے احتجاجاً شاہراہ بند کر دی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی اس رپورٹ میں سنیے۔
خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان میں ایف سی اور مقامی افراد کے درمیان تلخ کلامی اور جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شہری ہلاک ہو گیا، جس کے بعد علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے اور لوگوں نے شاہراہ قراقرم کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ مقامی آبادی کے مطابق ہفتے کی صبح یہ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب قبیلہ بازار میں ایف سی کی ایک گاڑی اور ایک شہری کی گاڑی کے درمیان ٹکر ہونے کے بعد یہاں مقامی لوگ جمع ہو گئے اور ان کی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی۔ اس دوران مقامی لوگوں کے مطابق مبینہ طور پر ایف سی کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا، جس کے بعد مزید لوگ یہاں جمع ہو گئے اور ایف سی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ ایک مقامی شخص محمد سعید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقامی انتظامیہ تاحال اس مسئلے کو حل نہیں کر سکی اور لوگ مرنے والے کی لاش لے کر سڑک پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔
اطراف کے جتنے قبائلی لوگ ہیں وہ امائدین اور مولانا حضرات اور دوسرے سیاسی کے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب جمع ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر دی جائے۔ انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت دیکھیں کہ انہوں نے 7 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر کاٹی ہے، اور وہ بھی نامعلوم 3-4 ایف سی اہلکاران کے خلاف۔
تاہم صوبائی وزیر اعلیٰ کے مشیر مشتاق غنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہے اور انہیں توقع ہے کہ جلد معاملہ حل کر لیا جائے گا۔
نیگوشیشن جاری ہے ان کے ساتھ، مقامی ایڈمنسٹریشن کی، ان کے سارے مطالبات بھی مان لیے گئے ہیں، مطلب ایف آئی آر کی بات انہوں نے کی وہ بھی مان لیا گیا ہے۔ صرف ایشو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بندہ ہم شناخت کریں گے ایف سی والوں کے اندر سے جس نے فائر کی ہے، تو حالانکہ پولیس کے پاس بندہ ہے، یہ بندہ ہے جس نے کی ایف سی کا ہی بندہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں الگ بندہ اپنی تسلی کریں گے، تو پھر اب وہ تسلی کر رہے ہیں اور جیسے تسلی کر لیتے ہیں بندہ تو وہ
پھر نام آ جائے گا۔ شاہراہ قراقرم ایک اہم گزرگاہ ہے جو کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا بھی حصہ ہے۔ اس واقعے کے خلاف ہونے والے احتجاج سے یہاں گزشتہ کئی گھنٹوں سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے اور کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر اور اس کے نواحی علاقوں میں پینے کے پانی کا بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے، جس کے باعث شہر کے باسی شدید پریشان ہو گئے ہیں اور بعض نے نقل مکانی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر اور اس کے نواحی علاقوں چیونی، پسنی، پیشوکان اور مضافات میں پانی کا بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے، جس کے باعث مقامی آبادی سخت پریشان ہے اور بعض نے نقل مکانی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ گوادر کے ایک شہری بہرام بلوچ نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ تقریباً 9 ماہ سے گوادر میں بارش نہیں ہوئی اور شہر میں پانی کی کمیابی کے باعث صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے بقول لوگ پانی لانے والے ٹینکروں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔
پانی کا ٹینکر جو ہے 6-7 ہزار سے لے کر 10 ہزار تک، پہلے ڈیم میں پانی تھا، انکارا ڈیم میں آنکھا ڈیم مکمل طور پر خشک ہو گیا ہے، اب ٹینکروں کے ذریعے لا رہے ہیں میران ڈیم سے اور شادی کور سے، 155 کلومیٹر اتنے ہی دور ہے، بس لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ ابھی یہ تیسری دفعہ یہ بحران ہے تو اسی طریقے سے لوگ بحران کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پریشانی تو ہے لوگوں کو۔
گوادر اور قریبی دیہاتوں کی کل آبادی انتظامیہ کے مطابق تقریباً 3 لاکھ ہے اور صرف گوادر شہر کی پانی کی ضرورت 33 لاکھ گیلن یومیہ ہے۔ شہر کے بعض علاقوں کو اب بھی گوادر کے قریب سنسر میں زیر زمین پانی کو بروئےکار لا کر فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن شہر کے دوسرے علاقوں کو گوادر سے 150 کلومیٹر دور میرانی ڈیم سے ٹینکروں کے ذریعے لایا جانے والا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کی حکومت کے محکمہ آب نوشی کے ایک افسر شکیل احمد بلوچ کا کہنا ہے کہ شہریوں کی مشکلات کو کم کرنے اور پینے کے پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ 250 سے 400 ٹینکر پانی روزانہ فراہم کر رہی ہے، جس سے شہریوں کو کافی مدد ملی ہے۔
ڈیم سے تھرو واٹر باؤزر ہم نے شروع کیا ہوا ہے، کوئی 4-5 دن سے پانی ہم بالکل ریگولر بیسس سے سپلائی کر رہے ہیں، اور اس انوائرمنٹ سے گورنمنٹ ہے، پی ایچ ای ہے، یہ سارے ہم کر رہے ہیں، مطلب اس طرح کا وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ لوگ بالکل درپدر اور خواہ رہے ہیں، ایسے بالکل کوئی بات نہیں ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ سمندر کے پانی کو صاف کرنے والے 3 پلانٹس جن سے 2-2 لاکھ گیلن پانی پینے کے قابل بنایا جائے گا کے لیے بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس ساحلی شہر اور نواحی علاقوں میں زیر زمین پانی میں نمک کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث یہ پینے کے قابل نہیں۔ شہر میں بلوچستان ترقیاتی ادارے کی طرف سے سمندر کے پانی کو صاف کرنے کے لیے لگایا گیا پلانٹ کئی ماہ سے خراب ہے، جبکہ وفاقی حکومت سمندر کے پانی کو صاف کرنے کے لیے 2 پلانٹ لگانے کی منظوری دے چکی ہے، جس کے لیے ابھی صرف زمین ہی خریدی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات اسلام آباد کے ایک عہدیدار بلال انور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گوادر اور دیگر ساحلی علاقوں میں جنوری کے پہلے ہفتے تک بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کے بعد بارش متوقع ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
کرسمس کے موقع پر پاکستان میں تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں ہونے والی ایک تقریب میں سپریم کورٹ کے نئے نامزد چیف جسٹس بھی شریک ہوئے۔ تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے نامزد چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قرآن مجید کے بعد پاکستان کا آئین سب سے مقدس ہے، اور اس دستاویز کی کوئی بھی شق قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے متصادم نہیں ہے، اور یہ کہ اسی آئین میں اقلیتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے قوانین بھی موجود ہیں۔ ہفتے کو عدالت عالیہ لاہور کے مسیحی افسران اور ملازمین کی کرسمس کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نامزد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا بطور جج ان کے فرائض میں شامل ہے۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان نے اس تقریب میں سب مسیحی بھائی بہنوں کو کرسمس کی مبارکباد بھی دی، اور مسیحی برادری سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے خود کو بھی کرسمس کی مبارکباد دی۔
ہیپی کرسمس کہتا ہوں، بلکہ میں اپنے آپ کو بھی ہیپی کرسمس کہہ رہا ہوں آج۔ ہیپی کرسمس تو ثاقب نثار۔
مسیحی برادری کی طرف سے ان کے حقوق کے حوالے سے اگرچہ تحفظات کا اظہار بھی ہوتا ہے، تاہم نامزد چیف جسٹس کے اس بیان کو خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ وہ اپنے عہدے کی میعاد شروع کرنے والے ہیں خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ ندیم اینتھنی مسیحی ہونے کے ساتھ ساتھ حقوق انسانی کمیشن آف پاکستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے نامزد چیف جسٹس کے اس بیان کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جی یہ خوش آئند بات ہے کہ جو یعنی ملک کے چیف جسٹس ہیں وہ یہ بات کریں، انہیں کرنے بھی چاہیے تھی، اور ہم تو ہمیشہ اس طرح کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اب جو ہمارا ایک جو ہمیشہ سے ایک چلیں وہ رہا ہے کہ جب یہ بات ہو جاتی تو اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن کی باری آتی اس میں ذرا تھوڑا سا وہ کم ہی دھیان دیا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں گے اپنی اس بات کو بھی، اور ہم بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم انہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ بتاتے بھی رہیں گے کہ ہمارے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں۔
اس تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے بھی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنا تمام مسیحی سٹاف عزیز ہے، بھلے وہ فراش ہو یا ایڈیشنل رجسٹرار۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں نے شرکت کر کے مسیحی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ علاج معالجے کے لیے پاکستان آنے والے افغان شہریوں کو سرحد پر ویزا جاری کرے گا۔ اس بارے میں ایاز گل کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسی ہفتے تورخم بارڈر پر بننے والی نئی داخلی چوکی کے افتتاح کے موقع پر اس فیصلے کا اعلان کیا۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر دہشت گردی کا الزام عائد کرتے ہیں، اس باہمی تناؤ کے باوجود خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ایک سینئر پاکستانی فوجی افسر کے ساتھ سرحد عبور کر کے افغان افواج کے عملے کے ساتھ جا کر ہاتھ ملایا۔ افغان کمانڈر نے چودھری نثار کا استقبال کرتے ہوئے بتایا کہ سرحد عبور کرنے کے لیے بنائے گئے نئے پاکستانی قوانین کی وجہ سے پاکستانی ہسپتالوں میں علاج کے خواہش مند افغانیوں کو ہنگامی طور پر ویزا حاصل کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چودھری نثار نے انہیں یقین دلایا کہ اس مسئلے کو جلد ہی حل کر دیا جائے گا، اور ایسے افغان مریضوں کو جو پاکستان آ کر اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں انہیں تورخم چوکی پر ویزا دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے پاکستانی علاقے میں داخلے کو روکنے کے لیے حال ہی میں پاکستانی حکام نے افغانستان سے متصل اپنی 26,000 کلومیٹر طویل سرحد پر کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ متعارف کرائے گئے نئے قوانین کے تحت پاکستان میں داخل ہونے والے تمام افغان شہریوں کے پاس پاکستانی ویزا اور قانونی دستاویزات موجود ہونی چاہیے۔ عشروں تک افغان شہریوں یا افغان پناہ گزینوں کو پاکستان میں داخلے کے لیے خصوصی پرمٹ اور کارڈ جاری کیے جاتے تھے اور وہ آزادانہ سرحد عبور کر سکتے تھے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا،
ہم چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں ہم ادھر جائیں، مگر یہاں مسئلہ جب 35 لاکھ سے بھی زیادہ مشکل میں تھے افغان کے ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں، تو پاکستانیوں نے دل کھول کر انہیں خوش آمدید کہا، آئندہ بھی ہوں کریں گے ان پہ اللہ نہ کوئی مشکل وقت آ لے، مگر یہ کھلا آنا جانا دہشت گرد اس کو استعمال کر رہے تھے۔
چودھری نثار نے ایک بار پھر کہا کہ دہشت گرد گروپوں نے پاکستانی علاقوں میں فوج کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں سے بھاگ کر پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی سازش کرتے ہیں۔ اس بارے میں چودھری نثار کا کہنا تھا،
ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے، یہ لوگ چھپ چھپا کے آتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں اور پھر کاؤڈز کی طرح، ڈرپوکوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح وار کرتے ہیں ہمارے عوام پہ۔
افغان حکام نے پاکستان کی جانب سے عائد کیے جانے والے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان مخالف عسکریت پسندوں کو اپنے علاقے سے کاروائیاں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، یہ جوابی الزامات عائد کیے ہیں کہ پاکستان افغان علاقے میں موجود امریکی قیادت میں بننے والے اتحاد اور افغان افواج پر حملے کرنے والے دہشت گرد گروپ حقانی نیٹ ورک اور طالبان جنگجوؤں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے۔ جون میں متعارف کرائے گئے نئے قوانین سے پہلے پاکستانی حکام کے اندازوں کے مطابق 30,000 افغان شہری تورخم کے راستے پاکستان میں داخل ہوتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر منقسم خاندانوں سے تعلق رکھنے والے وہ افغان پناہ گزین تھے جنہیں پاکستان اور افغانستان کے حکام نے سفر کے لیے خصوصی پناہ گزین کارڈ جاری کیے ہوئے تھے۔ تاہم اب ان حقوق آسائش کو محدود کر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے پاکستان کا سفر کرنے والے افغان شہریوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے اور 6 لاکھ سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کو، جن میں بغیر دستاویزات کے خاندان بھی شامل ہیں، جولائی تک افغانستان واپس جانا ہوگا۔ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ سن 2020 تک افغانستان سے پاکستان میں داخلے کے لیے سرحد پر 6 مختلف داخلی چوکیاں تعمیر کی جائیں گی، جن میں امیگریشن سے متعلق تورخم داخلی چوکی جیسی جدید سہولتیں میسر ہوں گی۔ ان 6 چوکیوں کی مدد سے دونوں ملکوں کے درمیان سفر کرنے والوں کی درست طور پر نگرانی ہو سکے گی۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ آئندہ سال کے اواخر تک مزید نیم فوجی دستوں کو بھی سرحدوں پر تعینات کیا جائے گا تاکہ سرحد پار آنے جانے والوں پر نظر رکھنے کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو ان ملکوں کے خلاف سفارتی اقدام کر رہے ہیں جنہوں نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں، جسے فلسطینی مستقبل کی ایک ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں، یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد میں ساتھ دیا ہے۔ ہفتے کے روز نتنیاہو نے نیوزی لینڈ اور سینیگال کے لیے اسرائیل کے سفیر کو مشاورت کے لیے وطن واپس آنے کا حکم دیا۔ جمعے کے روز کی ووٹنگ کو ان دو ملکوں کے ساتھ ساتھ ونزویلا اور ملائیشیا کی درخواست پر طے کیا گیا تھا۔ مصر نے پہلے اس اقدام کی تجویز پیش کی تھی، لیکن جمعرات کو مصری صدر عبد الفتح السیسی اور منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی ایک گفتگو کے بعد اپنی درخواست واپس لے لی۔ بندہ رکنی کونسل نے کے ارکان نے قرارداد کو صفر کے مقابلے میں 14 ووٹوں سے منظور کیا، جبکہ امریکی سفیر سمانتا پاور نے اس ووٹنگ سے اعتراض کیا. اقوام متحدہ کے لیے اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن نے اس قرارداد کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے اس کی معمول کی حمایت کی توقع تھی. انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کا یہ اقدام دہشت گردی، نفرت اور تشدد کی ایک فتح ہے. انہوں نے کہا،
شدت پسند تنظیم داعش کی جانب سے جمعے کو دو ترک فوجی اہلکاروں کو زندہ جلائے جانے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے فوراً بعد ترکی میں سوشل میڈیا کی کئی بڑی ویب سائٹس بند کر دی گئیں. ملک بھر میں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب سمیت سماجی رابطوں کی تمام اہم ویب سائٹیں کئی گھنٹوں تک بند رہیں. شام گئے صرف ان ویب سائٹس کو بحال کیا گیا جنہوں نے یہ ویڈیو ہٹا دی تھی.
جی، جبکہ بلیک آؤٹ. ہم معذرت خواہ ہیں، یہ رپورٹ ہم اب سے کچھ دیر کے بعد سنائیں گے. اس وقت ہم آپ کے لیے خبریں پیش کر رہے ہیں، اور خبروں میں ہم اس وقت آپ کو خبر سنا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف ہونے والی اس قرارداد کی جو حال ہی میں اقوام متحدہ میں منظور ہوئی. امریکہ کی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد پر ووٹنگ سے اعتراض کیا تھا، جس میں اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں آباد کاری کی اپنی سرگرمیاں روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ میں اس اسرائیل مخالف شرمناک قرارداد کو مسترد کرتا ہے اور اس کی شرائط کی تعمیل نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ اوباما انتظامیہ اسرائیل کو اقوام متحدہ میں اس جتھا بندی کے خلاف تحفظ دینے میں ناکام ہوئی ہے، بلکہ ادھر پردہ اس سازش میں شامل ہوئی ہے. اسرائیل کے لیڈر نے کہا کہ اسرائیل اس شرمناک قرارداد کے نقصان دہ اثرات کی نفی کے لیے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس میں اپنے تمام دوستوں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے. مسٹر ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد اقوام متحدہ میں تبدیلیاں لانے کا وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ 20 جنوری کے بعد حالات مختلف ہوں گے، جو صدر کی حلف برداری کی تاریخ ہے. اور ہفتے کے روز ٹیونس کی وزارت داخلہ نے کہا کہ ٹیونس میں عہدیداروں نے برلن میں کرسمس مارکیٹ کے مشتبہ حملہ آور آنس آمری کے بھتیجے اور دو اسلام پرست عسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر شبہ ہے کہ ان کا آمری سے کوئی تعلق تھا. بیان کے مطابق تینوں مشتبہ افراد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس دہشت گرد سیل کے ارکان ہیں جو دہشت گرد آنس آمری سے منسلک ہے، جس نے برلن میں دہشت گرد حملہ کیا تھا. انہیں جمعے کے روز گرفتار کیا گیا تھا. اور امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی جوہری فوجی صلاحیتوں کی توسیع پر زور دیا ہے. ان کے یہ تبصرے ملک دفاع کے پروگرام میں جوہری ہتھیاروں کا عمل دخل کم کرنے کی اشروں پر محیط کوششوں کو پلٹنے کا ایک سگنل ہو سکتے ہیں. جمعرات کی سہ پہر مسٹر ٹرمپ نے ٹویٹر پر یہ پوسٹ کیا کہ امریکہ کو اس وقت تک اپنی جوہری صلاحیتوں کو لازمی طور پر بہت زیادہ وسعت دینی چاہیے جب تک دنیا جوہری توانائی کے بارے میں اپنے حواس میں نہیں آ جاتی. مسٹر ٹرمپ نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی اور اپنی عبوری ٹیم پر یہ چھوڑ دیا کہ وہ اس بارے میں وضاحت کی کوشش کرے، جسے ملک کی جوہری صلاحیتیں بڑھانے پر منتخب صدر کی جانب سے ایک انتباہی بیان سمجھا جا سکتا ہے. ایم ایس این بی سی نے جمعے کی صبح خبر دی کہ مسٹر ٹرمپ نے نیٹورک کو بتایا ہے کہ اس اسلحے کی ایک دوڑ کو ہونے دیں، ہم انہیں ہر مرحلے پر پیچھے چھوڑیں گے اور ان سب پر فوقیت حاصل کریں گے. اس کے بعد مسٹر ٹرمپ کے پریس سیکرٹری سیان سپائسر نے کہا کہ اسلحے کی کوئی دوڑ نہیں ہوگی کیونکہ دوسرے ملک اپنے حواس میں آ جائیں گے. ٹرمپ کی عبوری ٹیم کے ترجمان جیسن ملر نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ جوہری ہتھیاروں کو دہشت گردوں اور خطرناک عالمی لیڈروں سے دور رکھنے کی ضرورت پر بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ منتخب صدر جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرے اور خاص طور پر دہشت گرد تنظیموں اور غیر مستحکم شرپسند حکومتوں کی جانب اور ان کے درمیان اس کی روک تھام کی اشد ضرورت کا حوالہ دے رہے تھے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعے کے روز اپنی اختتام سال کی سالانہ نیوز کانفرنس میں منتخب صدر کی انتخابی مہم کی تقاریر کا حوالہ دیتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہیں مسٹر ٹرمپ کی جانب سے امریکی جوہری فورسز کو مستحکم کرنے کے عہد میں کوئی غیر معمولی بات دکھائی نہیں دیتی. مسٹر پوٹن نے کہا کہ اب جبکہ امریکہ کے پاس ایک زیادہ بڑی فوج ہے، وہ امریکیوں کو ایک امکانی جارحہ نہیں سمجھتے، اور یہ کہ روس کی توجہ ان میزائلوں پر مرکوز ہونی چاہیے جو کسی بھی موجود جوہری دفاعی نظام میں سرایت کر سکے. اور ترکی کی حکومت نے داعش کی جانب سے دو ترک فوجی اہلکاروں کو زندہ جلانے کی ویڈیو جاری کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں. داعش نے یہ ویڈیو 16 ترک فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے فوراً بعد جاری کی ہے، جو شام میں داعش کے زیر قبضہ قصبے الباب میں جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے تھے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ عمیر بن ریاض.
شدت پسند تنظیم داعش کی جانب سے جمعے کو دو ترک فوجی اہلکاروں کو زندہ جلائے جانے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے فوراً بعد ترکی میں سوشل میڈیا کی کئی بڑی ویب سائٹس بند کر دی گئیں. ملک بھر میں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب سمیت سماجی رابطوں کی تمام اہم ویب سائٹیں کئی گھنٹوں تک بند رہیں. شام گئے صرف ان ویب سائٹس کو بحال کیا گیا جنہوں نے یہ ویڈیو ہٹا دی تھی، جبکہ بلیک آؤٹ ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں انٹرنیٹ کی اسپیڈ بھی بہت کم رہی. ترکی کے مرکزی ذرائع ابلاغ نے ویڈیو سے متعلق کوئی خبر جاری کرنے سے گریز کیا. ترک حکومت کے کسی عہدیدار نے بھی ویڈیو کے معاملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. تاہم مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر قدغن اور ذرائع ابلاغ کو پابند بنانے کا مقصد ترکی میں امن و امان برقرار رکھنا تھا. اس ویڈیو کے جاری ہونے سے ایک روز قبل جمعرات کو شام کے قصبے الباب پر قبضے کے لیے برسر پیکار ترکی کے 16 فوجی اہلکار داعش کے ایک خودکش حملے میں مارے گئے تھے. ترکی نے رواں سال اگست میں داعش اور شامی نجات کرد باغیوں کے خلاف شام میں سرحد پار کاروائیاں شروع کی تھیں، جس کے بعد سے کسی ایک واقعے میں ہلاک ہونے والے ترک فوجیوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. جمعرات کو فوجیوں کی ہلاکت کی خبر سامنے آنے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے شام میں ترک فوج کی کاروائیوں کا دفاع کیا.
دیرلی کردشترم بو مجادلیمز سرادان بی مجادلی دیل 16 شہیدیمز اولدو 200 یکن داعشلی اردو اولدرولدو.
ترک صدر نے کہا کہ ترکی کی شام میں مداخلت صرف اپنے دفاع کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ ترک فوج کی شام میں کاروائیوں میں اب تک داعش کے 200 سے زائد جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. ترکی کی فوج نے شام میں سرحد پار کاروائیاں ترک شہر غازیان تیپ میں شادی کی ایک تقریب میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد شروع کی تھیں. اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، جس میں 50 افراد ہلاک ہوئے تھے. جمعے کو ترک سیکیورٹی اداروں نے استنبول کے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 30 افراد کو گرفتار کیا جن پر داعش سے تعلق کا شبہ ہے. حکام کے مطابق مزید 10 مشتبہ افراد کی تلاش جاری ہے. عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آج کل انٹرنیشنل مین اسٹریم میڈیا میں جو مسلمانوں کی بات ہوتی ہے اکثر منفی ایونٹس کو لے کر ہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی بہت سے منفی واقعات نے انتہا پسند اور مسلمان دونوں ٹرمز کو خاص طور پر مغرب میں کچھ لوگوں کے لیے ہم مانی کر دیا ہے. اس نیگیٹو امیجنگ کا مقابلہ کیسے ہو؟ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو کہانی پاکستانی وتھ یور ہوسٹ عائشہ گیلانی. ویلکم ٹو دی ورلڈ فیمس نیو یارک کامک اسٹرپ لائیو. 1975 میں شروع ہونے والا یہ کامری کلب دنیا کے سب سے لمبے عرصے تک چلنے والا کامری کلب ہے. مشہور کمیڈینز نے اسی جگہ پہ اپنے کریئرز کی شروعات کی، جیسے کہ ایڈی مرفی، ڈیو شپیل، جیری سائنفیلڈ، ایڈم سینلر، رے رومانو اینڈ مور. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس تاریخی جگہ پہ ایک زبردست ایونٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے مسلم فنی فیسٹ. مقبول کمیڈینز دین عبیداللہ اور محسن زید نے آج کل کے واقعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے اس امیج کو چیلنج کریں جو اکثر مغرب کا مین اسٹریم میڈیا پیش کرتا ہے. لکلی کچھ اور مسلمان کمیڈینز بھی یہی سوچ رکھتے ہیں اور کئی سالوں سے اسی چینج کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں. لکی فار اس وہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ ہلیریس بھی. اب اس ایونٹ کا مشن کیا ہو سکتا ہے؟ آئی نو، اس ایونٹ کے آرگنائزر سے پوچھتے ہیں.
محسن زیاد اور میں چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ مسلمان بھی حصے مزاح رکھتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ بہت سے امریکیوں کا خیال ہے کہ مسلمان ہنستے نہیں ہیں، وہ انہیں لطیفے سناتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، وہ انہیں خود پر ہنستا ہوا دکھائی نہیں دیتے.
یہ ہے مقبول مسلم کمیڈین اور پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ دین عبیداللہ. 9 ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان کا لوگوں کو ہنسانے کا اور سوسائٹی میں تبدیلی لانے کا دل چاہا. آج وہ ڈیلی بیسٹ اور سی این این جیسے مقبول میڈیا آؤٹلیٹس پر اپنی اپیئرنسز اور رائٹنگز کے ذریعے مسلمانوں کے نیگیٹو امیج کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی دنیا بھر کے نیوز آؤٹلیٹس انہیں مسلم معاشروں سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر ایکسپرٹ مانتے ہیں اور ان کو اکامری مشنری کے نام سے پکارتے ہیں.
تو ہم چاہتے تھے کہ کچھ ایسا کریں جو مثبت ہو، اور ہم نے سوچا لوگوں تک رسائی کے لیے کامیڈی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. ہمیں امریکی میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ایک کمرے میں تو صرف 200 یا اس کے لگ بھگ لوگ آ سکتے ہیں، لیکن میڈیا پر اسے لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں.
ایگزیکٹلی، آڈینس کی اتنی بڑی تعداد تک پہنچانا یہ میڈیا کی طاقت ہے. اس پاور کے ذریعے منفی پیغام پھیلایا جائے یا مثبت، یہ فیصلہ فنکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ان مسلم امریکن کمیڈینز کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے.
بہنوں کو میرا سلام. آپ گھبرائیے نہیں کیونکہ میں خطبہ نہیں دینے لگا. ویسے ابھی میں نے شادی کی چوتھی اینیورسری منائی ہے اپنی چار بیویوں کے ساتھ.
مجھے لوگوں کا رد عمل دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے، خاص طور سے جب میں نیوکلیئر فزکس کی کلاسز میں سب سے آگے بیٹھ کر یہ سوال کرتی ہوں. پروفیسر، پلوٹونیم، کیا مجھے اس کا کریٹ مل سکتا ہے؟
پر اسکرین پر داعش کے لوگوں کو قتل کرنے کی ویڈیو چل رہی تھی. وہاں لوگوں کی نظریں پہلے اس ویڈیو پر رکی اور پھر میرے اوپر. میں نے کہا یہ میں نے کیا کیا، میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں شکاگو میں، یہ لائیو ہو رہا ہے، میں کیسے اس میں ملوث ہو سکتا ہوں؟
اسنا کنونشن پر ایک خاتون نے امام سے پوچھا کہ کیا جن سے شادی جائز ہے؟ کیا مسلمان مرد اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اب لڑکیاں جنوں سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں؟
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس بات کو اب 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جب پاکستان نے اپنے آئین میں تبدیلی کی اور احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم اقلیتی مذہبی گروپ قرار دیا. اس کے بعد جو لوگ احمدیوں کو مرتد یا کافر سمجھتے ہیں انہوں نے ان پر حملے شروع کر دیے. اس سال 12 دسمبر کو جب سنی مسلمان پیغمبر اسلام حضرت محمد کا یوم پیدائش منا رہے تھے، اسی دن پنجاب کے ایک شہر چکوال کے ایک گاؤں میں احمدی مسلم کمیونٹی کی مسجد پر حملہ کیا گیا. اطلاعات کے مطابق اس حملے میں مسجد کے اندر اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے اور مسجد پر فائرنگ کی گئی. حملے کے دوران متعدد افراد زخمی ہوئے اور ایک شخص ہلاک ہو گیا. صورتحال پر قابو پانے کے لیے سیکورٹی فورسز کو طلب کیا گیا. اسی طرح کا ایک واقعہ 5 دسمبر کو پیش آیا. پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کی پولیس نے احمدی کمیونٹی کے صدر دفتر روا میں دھاوا بول دیا اور کئی احمدیوں کو اس الزام میں گرفتار کیا کہ وہ مذہبی مواد شائع کر رہے ہیں. بعد میں ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے پینل کوڈ کی دفعات عائد کر دی گئیں. امریکی محکمہ خارجہ کی بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ حکومت پاکستان کے رویے پر تشویش ظاہر کی گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان مسلسل ان پر توہین مذہب کے الزامات لگاتی ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق بھی تلف کیے جاتے ہیں. مذہبی اقلیتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ میں کبھی کبھار کوتاہی کا مظاہرہ کرتی رہتی ہے اور دفتروں میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی حکام نے بارہا پاکستانی حکام سے مذہبی اقلیتوں کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے سلوک کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. ان اقلیتی گروپوں میں احمدیہ برادری بھی شامل ہے. امریکی حکام نے زور دیا ہے کہ بین المذہبی مذاکرات اور مذہبی رواداری کو حکومت پاکستان فروغ دے. ایک حالیہ پریس بریفنگ میں امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ احمدی مسلمانوں کے صدر دفتر پر پولیس کے چھاپے پر امریکہ کو سخت تشویش ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل ان پاکستانی قوانین پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جن کے تحت پرامن مذہبی اظہار رائے پر پابندی لگائی جاتی ہے. ہم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہمارے خیال میں ایسے قوانین بین الاقوامی ذمہ داریوں سے روگردانی کرتے ہیں. ہم نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ مذہبی آزادیوں اور اپنی آبادی کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے، ان میں مذہبی اقلیتی برادریاں بھی شامل ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر تھے رشاد سمیت۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کچھ لمحے کے لیے پروگرام جہاں رنگ کا۔